أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة يوسف آيات نمبر 36-57 اب ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نیکسٹ فیز. ہم نے پہلے دیکھا بچپن, پھر اس کے بعد ان کی جوانی میں ان کے اوپر جو بہت بڑی ایک آزمائش آئی, اور یوسف علیہ السلام نے اپنے کیریکٹر کو وہاں پہ جو مضبوط ان کا کیریکٹر تھا وہ ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے. اور واقعی انسان کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ تنہا ہو, برائی کا موقع اس کے سامنے کھلا ہوا ہو, کوئی جانتا نہ ہو, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی ہو. اس وقت صحیح امتحان ہوتا ہے انسان کا کہ وہ کیا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے ایسے وقت میں ثابت کیا کہ ان کا کیریکٹر کتنا اسٹرانگ تھا. اس وقت میں جس وقت سوائے اللہ کے کوئی جاننے والا نہیں تھا اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, اور اللہ کے ہاں اس چیز کی بڑی قدر و منزلت ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دے, یہ اٹ سیلف ایک نیکی ہے. ایک تابعی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا تھا, حبیب ابن عمیر تابعی تھے, تو بڑے خوبصورت تھے اور وہ بھی قید ہو گئے تھے, اور قید بھی ہوئے رومیوں کے ہاتھوں. تو جو روم کا جو بادشاہ تھا یا سردار تھا وہ کہنے لگا اگر تم عیسائی ہو جاتے تو میں تمہیں اپنی بیٹی دے دوں گا اور تمہیں اپنی مملکت میں بھی حصہ دے دوں گا. تو انہوں نے کہا تم سارا جہان بھی دے دو, میں نہیں عیسائیت قبول کروں گا. تو اس جو بڑا بادشاہ تھا نا, اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اس کے پاس قید خانے میں اور اس کو ایسے لبھاؤ اپنی طرف, اس طرح اس کو مائل کرو کہ اسلام کو چھوڑ دے. اب آپ خود سوچیں کہ وہ شہزادی اور اس کا حسن و جمال کیسا ہوگا, اور ادھر عرب کا نوجوان, جوان بھی ہے, قوت والا بھی ہے, نوجوانی میں اپنی ایک بات ہے, اور تیسرا کوئی نہیں تھا. اب عورت خود دعوت دے رہی لیکن یہ کیسے تھے کہ اپنی نظریں بھی اٹھا کے نہیں دیکھ رہے تھے. تب آخر تین دن تک وہ عورت اپنا پورا زور لگاتی رہی, تو اس نے اس کے بعد آخر کار اس نے پوچھا ماذا یمنعک منی, کون سی چیز تجھے روکتی ہے مجھ سے, آج تیسرا دن ہے میں تجھے اتنا اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور تم نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے, تجھے روکنے والا کون ہے یہاں پہ؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے روکنے والا وہ ہے جو لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, جو نہ سوتا ہے اور نہ اونگتا, جو مجھ سے غافل نہیں میں اسے غافل ہوں, میرا رب ہے جو عرش پہ ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میری محبت غالب آتی ہے یا شہوت غالب آتی ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ آج مجھے آگے کرتا ہے یا شیطان کو آگے کرتا ہے. لڑکی مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے. اللہ اکبر. تو ایسے ایسے بڑے کردار والے لوگ گزرے ہیں, اور ہر ایک کے لیے, ہم سب کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے, بہت بڑا سبق ہے کہ مواقع ایسے آتے ہیں جس کے اندر گناہ سامنے ہوتا ہے. کس قسم کا بھی گناہ ہو, خاص طور پہ فحاشی کی کوئی بھی چیز ہو, بے حیائی کی کوئی بھی چیز ہو, آپ کی ایکسس میں ہے اور جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے, دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا بعض ینگسٹرز اپنے ملکوں میں تو پھر بھی پاک دامن رہتے ہیں, لیکن جب دوسرے ملکوں میں پڑھائی کے لیے جاب کے لیے جاتے ہیں تو ساری پاک دامنی چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے وہ سوچتے ہیں یہاں پہ کون سا ہمیں کوئی دیکھنے والا, کوئی جانتا ہی نہیں, یہاں پہ جو مرضی کرو سب اریز ہو جائے گا, کیونکہ ہم واپس جب اپنے ملک میں جائیں گے پھر سے وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے, تھوڑا ہمیں وہاں پہ ہمارے کوئی رشتہ دار یہاں پہ کوئی بھی نہیں. تو اس وقت صرف ایک خدا خوفی وہ چیز ہے جو انسان کو روکتی ہے. جب صرف انسانوں کا خوف ہوتا ہے نا بندے کے اوپر, تو وہ پھر جب ظاہر ہے انسان نہیں ہوتے تو وہ خوف بھی چلا جاتا ہے, لیکن جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ دنیا کے کسی خطے میں چلا جائے, ساؤتھ پول میں ہو, نارتھ پول میں, کہیں پہ بھی ہو, یا لوگوں کے درمیان, اس کو فرق نہیں پڑتا. یہ ہم نے ان کا کیریکٹر دیکھا, اب آگے ان کی زندگی کا نیکسٹ فیز شروع ہو رہا ہے. اب دیکھیں مصیبتوں کے اوپر مصیبتیں, مصائب پہ مصائب, مشکلات پہ مشکلات, ایک کے بعد ایک. اب کیا ہے, جیل میں داخل ہو رہے ہیں, اور جیل میں کس جرم میں داخل ہو رہے ہیں, بے گناہ ہیں, کوئی جرم نہیں ہے. تو کبھی کبھار انسان کو قید میں بھی جانا پڑتا ہے جبکہ وہ معصوم ہوتا ہے. اور اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کا کردار سامنے رکھے. اب کیا ہوتا ہے, وہ دخل معہ اور داخل ہوئے ساتھ اس کے السجن قید خانے میں فتیان دو نوجوان. یہ کون تھے دو نوجوان؟ یہ تھے بادشاہ کے غلام جنہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی. اور بات کیا تھی کہ ان کے اوپر الزام تھا اصل میں کہ انہوں نے بادشاہ کو مروانے کے لیے زہر دیا ہے, کھانے میں زہر ملایا ہے, کیونکہ ایک تھا کک اور دوسرا تھا شراب پلانے والا, ساقی تھا. ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو. تو ایک کک تھا نان بھائی تھا اور دوسرا ساقی. تو پتہ چلا بادشاہ کو معلوم پڑ گیا کہ ان دونوں نے کوئی سازش کی ہے, کوئی میلی بھکت سے یہ بادشاہ کو زہر دے رہے تھے کھانے میں, تو ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. تو یہ دونوں بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں ایک ہی ساتھ, یعنی تینوں انٹر ہوئے. اب دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہلے سے بھی زیادہ ایک مشکل حالات میں آ گئے. پہلے ٹھیک ہے غلام تھے لیکن وہاں پہ کسی محل میں رہتے تھے اور بڑے اچھی طرح رکھا ہوا تھا, اور جیل خانہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی مشکل کی جگہ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی خیر ہی تھی, وہ خیر ہم سمجھ نہیں پاتے, مگر جیل خانہ ہی وہ سمجھ لے سیڑھی بنی جس نے بادشاہ تک پہنچایا یوسف علیہ السلام کو. اب یہ جو دو نوجوان داخل ہوئے, قال احدہما, ان دونوں میں سے ایک نے کہا. ایک دن کیا ہوا, کچھ عرصہ گزر گیا, ایک دن کیا ہوا کہ ایک نے کہا انی ارونی, میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو, آصر خمرا, یعنی میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر, اور کہا دوسرے نے, انی ارونی, میں دیکھتا ہوں, میں نے بھی خواب دیکھا ہے, میں کیا خواب میں دیکھتا ہوں, احمل فوق راسی خبزن, کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر کے اوپر خبز روٹی, تاکل الطیر منہ, اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبی نہ بھی تعویلی, ہمیں آپ اس کی تعویل بتائیں, اس کی تعبیر, اس کا مطلب بتائیں, کیوں ان کے پاس ہی کیوں آئے, سارے اتنے جیل میں ہیں تو اور بھی قیدی ہوں گے, ایسا کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ہی آ کے پوچھ رہے ہیں. اس کی وجہ انہوں نے بتائی, اننا نراک من المحسنین, ہم دیکھتے ہیں آپ کو محسنین میں سے. اب دیکھیں کیا ایسی بات تھی, کیا انہوں نے چیز دیکھی کہ انہوں نے آ کے یوسف علیہ السلام کو چوز کیا کہ ان سے پوچھا جائے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں. اس کا مطلب انہوں نے کوئی بات دیکھی یوسف علیہ السلام میں تو آئے نا, ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں. اب کیا کرتے تھے یوسف علیہ السلام وہاں پہ؟ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ذہاق کہتے ہیں کہ کوئی قیدی بیمار ہو جاتا تھا تو آپ کی اس کی عیادت کرتے, اس کو نگہداشت اس کی کرتے, اس کی کیئر کرتے تھے. اگر کسی قیدی کی جگہ تنگ ہوتی تو آپ اس کو کشادہ جگہ دے دیتے تھے, اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ چیز دے دیتے تھے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ضرورت ہوتی تو اپنے کھانے میں سے بھی اس کو کھانا دے دیتے تھے, دوسروں کے آرام کی فکر کرتے تھے اور خود تکلیف اٹھا کے دوسروں کو یعنی آسانی کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح دیکھیں آپ بھی قید کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر کتنی یعنی ڈپریسو ہو جاتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں, تو ان کے تسلی دیتے تھے, صبر کی تلقین کرتے تھے, رہائی کی امید دلاتے تھے, ان کا دل بڑھاتے تھے, یعنی کاؤنسلنگ بھی کرتے تھے ان کی, سبحان اللہ. تو ان کی خبر گیری رکھتے تھے, ایسے نہیں کہ میں تو اپنا اللہ اللہ کر رہا ہوں, مجھے کیا, جیسے تم لوگ جو مرضی ہو, تم لوگ تو قیدی ہو, مجھے تمہاری کیا فکر نہیں. اور اس سارے کے علاوہ رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. تو ان کے یہ حالات دیکھ کے جیل کے سارے قیدی ان کے ساتھ نا بڑے اچھا معاملہ کرتے تھے, بڑے ان کی عقیدت مند بن گئے تھے, حتیٰ کہ جو جیل کا جو افسر تھا وہ بھی اتنا متاثر ہوا. اس نے کہا اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں آپ کو یہاں سے رہا کر دیتا, اب میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور یہ بھی بعض جگہ آتا ہے ابن کثیر میں تفسیر مظہری میں بھی ہے کہ جیل کے افسر نے یا قیدیوں میں سے بعض نے یوسف علیہ السلام سے بڑی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھ سے نہ محبت کرو، کہ جب بھی کسی نے مجھ سے محبت کیا نا مجھ پہ کوئی مصیبت ہی آئی ہے. بچپن میں میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی، اس کے نتیجے میں میرے پر چوری کا الزام لگ گیا. یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی بعد میں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کہ کیسے ان کے اوپر یہ الزام لگا تھا. پھر کہتے ہیں میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو بھائیوں کے ہاتھوں کنویں کی قید میں چلا گیا، پھر غلامی میں اور جلا وطنی میں، اور عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو اس جیل خانے میں پہنچ گیا. مجھ سے نہ محبت کرو. تو یہ تو بات ایک سمجھ میں آ گئی کہ محسنین میں سے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی شخصیت ایسی تھی جس نے لوگوں کو امپریس کیا تھا، ڈفرینٹ تھے وہ لوگوں میں. تو دیکھیں انسان کی جو نیکی ہوتی ہے نا وہ ایک اثر رکھتی ہے. جو نیک انسان ہوتا ہے، جو محسن ہوتا ہے، وہ لوگوں میں فرق نظر آتا ہے، اس کا معاملہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا. اور یہ بتانے سے نہیں ہوتا کہ میں بڑا نیک ہوں، اس سے نہیں ہوتا، یہ نظر آ جاتی ہے. اب یوسف علیہ السلام پہ کوئی اعلان تو نہیں کر رہے تھے کہ میں نے دیکھو میں کتنا محسن ہوں، لیکن ان کے جو معاملات تھے لوگوں کے ساتھ اس سے ان کی ریپوٹیشن کتنی اچھی تھی. اب محسن وہی ہے جو صرف اس وقت نیکی نہیں کرتا جب کوئی اس کے ساتھ نیکی کرے، وہ صرف اس وقت اچھا نہیں کرتا جب دوسرا اچھا کرے، اس وقت بھی اچھا کرتا جب کوئی برا کرتا ہے، جب کوئی بد اخلاقی کرے، بدخواہی کرے، تب بھی وہ خیر خواہی کرتا ہے. اب جیل کی زندگی آپ کیسی دیکھیں، یہ ایسی زندگی ہوتی ہے کہ بعض مجرم تو خودکشی تک کی کوشش کرتے ہیں، اتنے ڈپریسو ہو جاتے ہیں، اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. اور اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کی سچویشن تو بالکل ایسی ہے کہ جس میں کوئی اتنا ڈپریس ہو جائے، اس لیے کہ جب ایک بے قصور انسان قید میں دھر لیا جائے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ میں تو کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب ختم کر دوں گا، میں سب سے انتقام لوں گا، سب لوگ برے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں ایسا کچھ نہیں، نہ ہی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بس اپنی مظلومیت کا رونا روتے رہے کہ میرے ساتھ دیکھو کہ سب نے ایسا کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے بھی انسان کے برے حالات ہو جائیں، کتنے بھی معاشرے سے اس کو تنگیاں ملیں اور اس کے ساتھ برائی کا سلوک ہو، لیکن انسان جو محسن ہوتا ہے نا وہ بد اخلاقی کا جواب بھی بد اخلاقی سے نہیں دیتا، وہ بھی اخلاق کا دامن اس وقت بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. محسن بننا بڑا مشکل ہے، مگر اجر محسنوں کے لیے ہی ہے. بار بار آ رہا ہے نا اس صورت میں کہ وہ محسن تھے اس لیے ہم نے ان کو یہ دیا. اور تمام انبیاء محسنین ہوتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہماری شہرت کیسی ہے، ہم بھی کیا محسن ہیں اپنے ارد گرد والوں میں. اگر وہ بد اخلاق ہوتے، نان کیئرنگ ہوتے، تو کوئی قیدی ان کے پاس آ کے اس طرح پوچھتے؟ تو اس سے ہمیں ان کا کیریکٹر پتا چلا کہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر کیا تھا. صرف اتنی سی بات سے ہمیں پتا چل گیا، انا نراک من المحسنین، ان دا آئیز آف دا پرزنرز وہ کیا تھے؟ محسن تھے. سبحان اللہ، ایسی جگہ پہ بھی کوئی اپنا کردار نہ چھوڑے تو واقعی ایک کردار کی مضبوطی ہے نا. پھر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ان کی صفات، مگر چلو وہ ایک یعنی جب وہ غلام بن کے آئے عزیز مصر کے گھر میں تب بھی محسن تھے. قید خانے میں محسن ہونا کتنا مشکل ہے، اب وہاں پہ بھی ان کا کیریکٹر یہ ہے. اب دیکھیں ہم جب یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھ رہے ہیں تو ان کی زندگی کے ڈفرینٹ فیزز میں آپ ان کا کیریکٹر دیکھتے رہیں. اب کیا ہے؟ قالا، اس نے کہا. کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. نیچے لکھ لیں بریکٹ میں، لا یأتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کیا چیز؟ طعام، کھانا. ترزقانی ہی،
تم کھلائے جاتے اس کو, یعنی جو کھانا تمہارے لیے لایا جاتا ہے, تم کو کھلایا جاتا ہے, وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما, میں تمہیں بتا دوں گا اس کی تعبیر اس سے پہلے کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تم فکر نہ کرو, میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں, کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا, وہ جو کھانا تمہارے لیے لایا جاتا ہے, تمہیں کھلایا جاتا ہے, اس کے آنے سے پہلے پہلے. یہ کیوں کہا؟ دیکھیے کھانے کے ایک ٹائمنگز ہوتے ہیں نا, جیسے آپ ہاسپٹلز میں دیکھتے ہیں کہ ناشتے کا ایک بالکل ٹائم ہوتا ہے, وہ اس وقت ناشتہ لے کے ٹرے کھڑی ہوتی, اسی طرح جیلوں میں بھی قیدیوں کو کھانے کے ٹائمنگ پہ ہی کھانا دیا جاتا ہے, تو وہ ایک فکس ٹائم ہوتا ہے, وہ تسلی کر لیں تاکہ کہ اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں پہلے میری وہ بات سن لو, تم فکر نہ کرو, یہ جو خواب کی تعبیر ہے وہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا, تمہارے کھانا آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا. اس سے اب کیا ہوا, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے اچھا میں بتاتا ہوں تمہیں, پہلے میری بات سنو. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ کھانا آئے گا, کھانا کھانے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا, کوئی فائدہ ہے اس کا؟ دیکھیں جب انہوں نے کہہ دیا نا کہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا, اس سے پہلے جو کھانا تمہیں کھلایا جاتا ہے اس سے پہلے, تو اب پتہ چل گیا کہ بات اتنی لمبی نہیں ہوگی, تم میری بات کو غور سے سن لو, اس لیے کہ اتنی لمبی میں بات نہیں کرنے لگا کہ پورا دن تمہیں کوئی بات بتاتا رہوں, میں تمہاری بھی تعبیر خواب کی بتا دوں گا, صرف مجھے اتنا سا ٹائم چاہیے, یعنی انلمیٹڈ ٹائم نہیں میں تمہارا لوں گا. مثلاً ابھی 10 بجے ہیں, اگر 12 بجے کھانا آنا ہے یا 11 بجے ہیں 12 بجے کھانا آنا ہے, تو اس سے پہلے پہلے تمہیں تعبیر پتہ چل گئی ہوگی. اب دوسرے کے مائنڈ میں کیا آئے گیا کہ دوسرا ایک دم ریلیکس ہو گیا نا, ایسے نہیں کہ اب ہم ایک لیکچر سننے جا رہے ہیں, اب انہوں تو ختم ہی نہیں کرنا لیکچر, ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہمیں کوئی بتانے لگے تو یہ کبھی کب ختم کریں گے, اگر پتہ ہو کہ اس ٹائم تک بولنا ہے, اس یہ ٹائم فریم ہے, انسان کہتا ہے بس 10 منٹ کی تو بات کرنی ہے اس نے, تو ان کو ایک ڈیڈ لائن بتا دی کہ میں یہ ڈیڈ لائن ہے, اس کے اندر میں تم سے کوئی بات کروں گا, تعبیر بھی تمہیں اس سے پہلے پہلے پتا چل جائے گی. ٹھیک ہے, اب اس سے دوسرے کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ پھر سوچ نہیں پڑ جاتا کہ تو اب دیکھیں ہم لوگ کس وقت انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں, جب ہم یہ سوچتے ہیں بس یہ تو اب شروع ہوں گے تو یہ ٹیپ ہے, بس نان سٹاپ اس نے بولتے ہی جانا ہے, تو جب دوسرے کو پتا ہو نا کہ بس اتنا ٹائم ہے, اس سے آگے نہیں یہ میرا ٹائم لے گا, تو دوسرا پھر غور سے سندر نہیں, بس اتنے ہی ٹائم کے لیے. کہ دیکھیں ہمیں ہر ایک چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی بے فائدہ بات نہیں ہے یہاں پہ, ساری باتوں میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے, اور یہ بھی تبلیغ کی ایک حکمت کا پوائنٹ ہے. جب آپ کسی کو بتانے لگے ہیں تو نان سٹاپ نہ بولتے جائیں کہ صبح سے شروع کیا تو اب آپ ہٹ ہی نہیں رہے, سارا دن بولتے ہی جا رہے ہیں. آج ہم اسی طرح کرتے ہیں نا کہ کوئی قابو میں بس آ جائے صحیح, اب اس کے بعد ہٹنا ہی نہیں, اس کو لیکچر دینا. اور دوسرے ہمیں یہاں پہ کیا پتا چلا, آئے تو تھے وہ تعبیر پوچھنے کے لیے, بالکل اس کا تو دین کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو دائی دین ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی موقع مل جائے کہ میں دوسرے کو اللہ کی بات بتا سکوں. کیا کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے بات کو گھما کے دیکھیں, موڑ کے. اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ کیسے وہ اللہ کی طرف بات کا رخ موڑ دیتے ہیں, اور پھر کیا کہتے ہیں, ذالکما مما علمنی ربی, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو بھی سکھایا مجھ کو وہ میرے رب نے سکھایا. اب دیکھیں کیسے رب کی طرف بات موڑ دی, اب بات خواب کی تھی, وہ بالکل ایک دنیاوی معاملہ ہے, بھئی خواب کی تعبیر بتائیں, اب کس طرح سے بات کا رخ موڑ دیا اللہ کی طرف, یعنی علم کی جو بابت کی جو اس کو ریلیٹ کیا کہ مجھے کس نے سکھایا, میں کوئی یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی بہت بڑا علم اور میں بڑا عالم, یہ نہیں, فوراً عاجزی اور علم کا دیکھیں غرور نہیں ہے, یہ تو میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں, جو بھی میں تمہیں بتاؤں گا جو میرے پاس علم ہے وہ مجھے میرے رب نے سکھایا. اب ہم کیا بات کرتے ہیں جب, تو پھر ہم کیسے بات کرتے ہیں, یہ تو میں نے تو یہ مجھے آتا ہے وہ مجھے آتا ہے, میں نے ایسے کر لیا, میں نے وہاں سے ڈگری لے لی, آپ دیکھتے ہیں انبیاء میں کتنی عاجزی ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ وہ کیا فرماتے ہیں, وما توفیقی الا باللہ, میری توفیق نہیں ہے مگر جو اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور ہم بعض دفعہ دھاک بٹھانے کے لیے, بعض دفعہ دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے, میں نے تو پہلے ہی بتا دی تھا, مجھے تو پہلے ہی آتا تھا. یعنی یہ بھی ایک شیطان کا وار ہوتا ہے کہ بس اپنی طرف ہر خوبی کی, ہر جو بھی آپ کے پاس چاہے علم ہے چاہے کوئی, اپنی طرف اس کی نسبت کرنا ہمیشہ کہ میں ایسے اور میرے پاس یہ. اور یہاں پہ نبی کو دیکھیں, میرا کوئی کمال نہیں ہے. کوئی سن کے کہے کہ بڑی زبردست بات, واہ کیا بات, آپ نے حل بتایا, کیا آپ نے نہیں, یہ سب اللہ ہی کی طرف سے. دیکھیں علم کا غرور اگر انسان میں پیدا ہو جائے نا, یہ ورسٹ غرور ہے, تکبر میں ورسٹ تکبر ہے علم کا تکبر. مجھے دوسروں سے زیادہ آتا ہے, میں زیادہ کمال کی ہوں, مجھے زیادہ. اور شیطان یہاں سے انسان کا عمل ضائع کرا دیتا ہے کہ انا خیر من, میں تو ان سب سے بہتر ہوں. اس کو اپنا کبھی ذاتی کمال نہ سمجھے کہ میں نے کچھ کر لیا, تو اللہ ہی کی توفیق ہے نا. واقعی دیکھیں, سوچیں ذرا اس کو, اللہ کی توفیق نہیں ہے. ہمارا تو اپنا ذہن ہمارے قابو میں نہیں, ہمارا اپنا دل ہمارے قابو میں نہیں. کبھی کسی دن کچھ ہوتا ہے, کسی دن کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نہ ہمیں یہاں پہ بٹھا دیتا اور نہ ہمیں سکھا دیتا, تو ہم تو پہلے بھی جو دیکھیں کہاں کہاں پھر رہے تھے. اسی کی دیوی توفیق سے بیٹھے ہیں اور اسی کا دیوی ذہن سے سوچتے ہیں. تو جو بھی میرے پاس ہے, جو بھی مجھے سکھایا گیا, میرے رب نے مجھے سکھایا. انی ترکت ملت قوم, میں نے تو چھوڑ دیا ہے ملت کو, دین کو, یعنی ایک قوم کے. کون سی قوم کے؟ جو ان لوگوں کی, جس قوم سے تھے, مصری, مصر کے لوگ تھے, یعنی میں ان کا دین نہیں قبول کرتا. وہ قوم جو لا یؤمنون باللہ, وہ ایمان ہی نہیں رکھتی اللہ پہ, وہم بالآخرت ہم کافرون, اور وہ آخرت کے ساتھ بھی وہ انکار کرنے والے ہیں. دیکھیں اب بتا دیا کہ جو اس وقت سوسائٹی کا دین ہے, میں اس دین پہ نہیں ہوں. اپنے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو روایتی دین چل رہا ہے وہ میرا دین نہیں ہے, کیونکہ یہ تو نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پہ ایمان ہے. اسے پتا چلتا ہے کہ وہ سوسائٹی جو تھی وہ شرک میں مبتلا تھی, بت پرست تھی, اللہ پر اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا. اور خاص طور پہ آخرت کے ایمان کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, ہم بالآخرت ہم کافرون. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سارا کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کبھی نہ ہوتا اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا کہ اللہ کے سامنے جواب دے ہی ہے. جو عورتوں نے کیا وہ کبھی نہ کرتی اگر آخرت پہ ایمان ہوتا, جو مردوں نے کیا نا انصافی یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ کبھی نہ ہوتی اگر آخرت پہ ایمان ہوتا. تو ایک تو یہ بتا دیا کہ میں نے ان کا راستہ, میں نے ان کا دین, میں اس دین پہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اب تو پھر میرا دین کیا ہے؟ اب وہ بتایا, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور میں تو پیروی کرتا ہوں دین کی جو میرے آبا و اجداد کا دین ہے. اس میں یہ بھی بتا دیا کہ میرے آبا اجداد کون ہیں, ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب, میں ان کی اولاد میں سے ہوں, میں اپنے آبا و اجداد کے دین پہ ہوں. تو قرآن تو کہتا ہے آبا و اجداد کی پیروی نہ کرو, یہ یہاں پہ آیا کہ میں اپنے آبا و اجداد کی ملت پہ ہوں. تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں جہاں پہ آبا و اجداد اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بات کریں اور ان کا طریقہ الگ ہو تو وہاں پہ پیروی نہیں کرنی, لیکن جہاں پہ آبا و اجداد حق پہ ہیں تو وہ تو آبا و اجداد کی تھوڑی, وہ تو اللہ ہی کے حکم کی پیروی ہے نا, کیونکہ وہ آبا و اجداد حق پہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام تو توحید پہ تھے, بیسیکلی تو انہوں نے توحید کی پیروی کی. تو اب انہوں نے بتایا کہ میں الگ طریقے پہ ہوں, ساری قوم الگ طریقے پہ, اور میں ان کے طریقے پہ ہوں جن کو اللہ نے چن لیا تھا. ٹھیک ہے, اور ان کے نام بھی بتا دیے. اس کا مطلب ہے کہ مصر والے یہ نام جانتے تو تھے, اسی لیے تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے طریقے پہ ہوں. اور ماں کیا نہ لانا انوشری کبلا ہے منشی، نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے شرک کرتے تھے وہ لوگ، یعنی ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے کون؟ لانا کی ضمیر کے ساتھ، یعنی کسی کے لیے بھی نہ ہے۔ یہ جو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جتنے بھی گزرے ہیں، کسی کے لیے ہمارے لیے جائز ہی نہیں، ہمیں الاؤڈ ہی نہیں کہ ہم شرک کریں۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے رائٹس کسی اور کو دے دینا، اس کی صفات میں کسی اور کو شامل کر دینا، اس کے حقوق میں کسی اور کو شامل کر لینا، یہ شرک ہے۔ تو ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اب کتنا پیارا ان کو ایک تبلیغ کا، یعنی کیسے تبلیغ کر رہے ہیں ان کو، شرک کی ممانعت بھی بتا دی۔ مین شی، ان نے کسی چیز کو بھی نکرا ہے نا، کوئی چیز کو بھی نہیں ہم شریک کر سکتے۔ اچھا اب دیکھ لیں یہ کون سا موقع ہے جس وقت کی، اب وہ غور سے سن رہے ہوں گے اس لیے کیونکہ ان کو یوسف علیہ السلام سے کام ہے، وہ تعبیر چاہتے ہیں۔ اگر ان کو کام نہ ہوتا تو شاید غور سے نہ سنتے، مگر یوسف علیہ السلام کی بات اب اس وقت ان کے لیے اتنی اہم ہے اس لیے کہ ابھی ان کو تعبیر ملنے والی، اور ان کو اطمینان ہے کہ یہ تبلیغ کی بات جو ہی ختم ہوگی ہمیں تعبیر مل جائے گی۔ ایسے وقت میں دوسرے کو تبلیغ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں ہمیں بھی اس سے یہ پوائنٹ سیکھنا چاہیے کہ کبھی کوئی موقع ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں، جہاں پہ کوئی دنیا کی بھی بات ہو کیسے اس کو موڑ کے اللہ کی طرف لے آنا ہے۔ علیکم مما علمنی ربی، مجھے رب نے اس کا فوراً بات ادھر چلی گئی، اب فوراً تعارف اپنے دین کا کرا دیا کہ میں کس رخ پہ ہوں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پہ۔ کیا فضل ہے اللہ کا؟ یہ جو بات پیچھے گزری کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے شرک سے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اور انبیاء کو کیسے شرک سے بچایا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ان کے پاس تو وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، ہم کسی کو اللہ کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کی ذات میں شریک نہ کریں، یہ اللہ کا فضل۔ کیا اس کو کبھی کوئی اللہ کا فضل سمجھتا کہ شرک سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور توحید پہ رکھے؟ یہ انبیاء کے اوپر بھی اللہ کا فضل، وہ علی الناس، اور لوگوں پہ بھی یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی کیسے؟ کہ لوگوں کو کے اوپر کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں کے ذریعے توحید کا پیغام ان تک پہنچا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ذریعے توفیق دے دی انسانوں کو، باقی انسانیت کو بھی، کہ وہ شرک سے بچ کے رہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ہی نہیں ادا کرتے کہ توحید کے اقرار کی نعمت ان کو ملی ہے، اس کے اوپر شکر ادا کریں۔ یہ آپ کو نعمت لگتی ہے؟ جب ہم نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ نعمت لگتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کہ تو نے ہمیں یہ دین دے دیا کہ ہم اقرار کر رہے ہیں تیری توحید کا۔ آج شرک ہر طرف پھیلا ہوا ہے لیکن تو نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا، تو اس کا مطلب کہ یہ اتنی بڑی دولت ہے جس کا ذکر یہاں پہ یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں کہ اللہ کا اتنا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ آپ کو گھر بنا لینا، گاڑی لینا، وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے جی یہ، لیکن توحید کو بھی کبھی سوچتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، یہ نعمت ہے۔ شرک کی نفی اور توحید کا اقرار، یہ نعمت ہے جو آپ کو اور مجھے ملی۔ تو یہ جو لوگوں میں سے بھی، عام لوگوں میں سے بھی جس کے پاس پیغمبر آ جائے اور اس کو یہ توفیق مل جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے اس پہ۔ اب دیکھ لیں کس جگہ پہ یوسف علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں، ذرا آپ حالات تو دیکھیں۔ ہے قید خانہ، جیل میں پڑے میں، اور کہہ رہے ہیں ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے. اور کوئی ان حالات میں ہو تو سب سے پہلے تو وہ ہی خود ہی ناشکرا ہو جاتا ہے. یہ کتنی انسان سوچتا ہے نا، یہ کتنی بڑے چانس ہوتا ہے، میں کس بات پہ شکر ادا کروں؟ یہ جیل میں رہنے پہ شکر ادا کروں؟ میں جیل میں پڑا ہوں کا کیا شکر کروں؟ کیا مجھے مل گیا جو میں شکر کروں؟ اتنی ساری شکایتوں کے مواقع تھے جو یوسف علیہ السلام چاہتے تو اس کے اوپر شکایت کر سکتے تھے، لیکن یہی ہے محسن، یہی ہے احسان کا درجہ، شکر گزاری. ان کی نظر ان چیزوں پہ جاتی ہے جن تک ہماری تو نظر جاتی ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ذرا سا بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم فوراً ناشکری کے کلمات بولنے لگتے ہیں زبان سے. اور ان کی زندگی میں کیا کچھ نہیں ہوا کہ یعنی پہنچتے پہنچتے آخر اب جیل تک پہنچ گئے، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ زندوں کا قبرستان جیل، زندوں کا قبرستان ہے. یعنی زندہ وہ اگر قبر میں ڈال دینا ہو تو وہ جیل ہے، قید خانہ ہے، لیکن وہاں پہ بھی شکر گزاری ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں اکثر لوگ شکر ہی نہیں ادا کرتے. دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ملی ہوئی. کبھی ہمیں بھی یہ یاد رہتا ہے جب ہم سے کوئی چیز چھینے تو ہم کہیں کہ یہ میرے اوپر اللہ کا کتنا فضل ہے، یہ شکر الحمدللہ کہ میں اللہ کا کلمہ پڑھنے والی ہوں. وہیں ایک کے بعد کوئی دوسری مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں بس مجھے ملا ہی کیا ہے، کیا مل گیا اس کے اوپر جس کے اوپر میں شکر ادا کروں؟ اور شاید اس کے اندر کوئی بہتری ہو سکتا ہے کوئی بات. پھر شاید کیسے، جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے اور اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، تو پھر تو ہم اس کی اس حکمت کی صفت کو ہی نہیں سمجھے یا اس کا انکار کر دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، مجھے تو ویسے سمجھ تو نہیں آتی، ہوگی کوئی حکمت پتہ نہیں، یعنی جن کوئی حکمت تو نہیں ہے کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہی، مجھے نظر آنی ضروری ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی حکمت ہی نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں، یا شاید کوئی حکمت ہوگی. یعنی ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہو، نہیں نہیں ہو سکتا، نہیں ہو، شاید کوئی حکمت ہو اس میں. نہیں، حکمت ہی ہے ہر ایک اللہ کے فیصلے میں. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا تو وہ شکر ہی ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ جو میں نے اپنے لیے فیصلہ کیا وہ میرے علم کے لحاظ سے تھا، اور جو اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا وہ اس کے علم کے لحاظ سے، مجھے تو اور شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ جو اس کا علم ہے وہ اس کی حکمت کے مطابق ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. تو میں نے تو اس کا مطلب اپنے لیے جو فیصلہ کیا ہوگا وہ اس میں بہتری نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے الٹ ہوا. لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ ایک نعمت ہے. اب دیکھ لیں جو توحید کے اوپر نہیں ہے وہ تو جانتے ہی نہیں، وہ تو سزاوت ان کی ناشکری ہے ہی ہے کیونکہ وہ شرک میں پڑے ہیں. اور دیکھو ہم جیسے لوگ جو توحید کا اقرار کرتے ہوں پھر بھی اس کو نعمت نہ سمجھتے ہوں، پھر بھی ناشکرے ہوں. یہ ایک نعمت کوئی لے کے یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے اپنی نعمت کا، ناشکرے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یا صاحب یہ سجن، اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے. اب کتنا طریقہ خطاب دیکھیں کہ کتنا پیارا ہے. ہیں وہ قیدی، ابھی تو مجرم ہی ہے نا ظاہر ہے، مجرموں کو وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھیوں، کہاں پیغمبری کی شان اور کہاں مجرم. ہمارے جیسے تو اتنے سے لو سٹینڈرڈ کے لوگ ہی سوچنے شروع ہوتے ہیں، ہائے ساری دنیا تو گناہ گار اور میں ہی کتنی نیک ہوں اور میں قرآن پڑھنے والی نمازی اور یہ تو ہش ہش، دیکھو یہ تو کافر، یہ تو ایسے، یہ تو فلانے. اور یہ سبحان اللہ، نہ صرف یہ کہ وہ لوگ مشرک ہیں، بت پرست ہیں، بلکہ قید میں بھی ہیں، مجرم بھی ہیں. اب ایک اگر عام انسان ہوتا تو وہ کہتا کہ میں ان کو اپنا ساتھی کہوں، میں ان کے ساتھ اپنی مناسبت رکھوں کسی طرح سے بھی، یہ میرے ساتھی کہاں سے ہو گئے. لیکن یاد رکھیں جو دائی ہوتا ہے نا، دائی دین، وہ کیئرنگ ہوتا ہے، وہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ لونگ ہوتا ہے، وہ نرم ہوتا ہے. اگر وہ نفرتوں سے اور بیزاری سے بات کرے گا تو مجھے بتائیں کون اس کی بات سنے گا. اور یہ صرف پریٹینڈ نہیں کر رہے وہ کہ وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں تاکہ میری بات سن لے. اللہ معاف کرے، ہم تو کہتے سوچتے ہیں نا کہ جسٹ پریٹینڈ کر لو ان کے سامنے کہ ہم کتنے نائس ہیں آپ کے ساتھ، اور اس کے بعد جب ہم آپس میں بیٹھیں گے تو پھر خوب ان کی برائیاں کریں گے. کوئی تو ہیں ہی برے لوگ نا، بس تھوڑا تھوڑا تبلیغ کے لیے بس ان کے ساتھ مسکرا کے بات کر لیں، کیونکہ ہم تبلیغ جو کر رہے تھے. لیکن دیکھیں یہاں پہ کردار یوسف علیہ السلام کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ایز ایک اللہ کی طرف بلانے والا جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کی خیر خواہی کر رہے ہوں، ان کو آخرت کے عذاب سے بچا کے ہم ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہم ان کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ توحید کی طرف آ جائیں اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. کیا ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے جب کہ آپ دنیا میں بھی ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر پاتے؟ آپ ان کی آخرت کی خیر خواہی کی کیا فکر کرتے؟ اور آپ دنیا میں ہی اگر ان کے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کر سکتے، اچھی طرح ان کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے، تو آپ کیا ان کی خیر خواہی کریں گے آخرت کی؟ آخرت کی خیر خواہی تو بہت بڑی بات ہے. تو نفرتوں سے بات نہیں شروع کرنی. یہ خود نبی ہو کے قیدیوں کو ساتھی کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ کہاں وہ اور کہاں وہ، کہاں نبی کا مقام، اور وہ بھی کریم ابن کریم ابن کریم، عام نبی نہیں ہے. ان کی دیکھیں لینیج، دیکھیں ان کا کن کی اولاد ہے اور ان کے باپ دادا کون ہے. اور ہم جیسے لوگ تو پھر بالکل ہی سوچ لیتے ہیں کہ تھوڑی سی نیکی کر کے ہی، ذرا تھوڑا سا کام کر کے ہی سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں سے ابو ہیں، ابو آل، اور یہ سب تو نیچے نیچے ہیں. اور کوئی اگر مشرک ہے تو وہ تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ان کے صرف خطاب کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے نبی کا کردار کیا ہوتا ہے. ایسے جیسے خود کو ان کے ساتھ کر لیا کہ ہم سب ایک جیسے ہی تو ہیں، ہم سب قید خانے کے ساتھی ہی ہیں، اپنائیت دیکھیں. اب ایسے ہی جب کوئی بات کرے گا تو دوسرا ضرور سنے گا نا. کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا یہ اتنے سارے خدا جو مختلف قسم کے ہیں یہ بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو واحد ہے، اکیلا ہے اور قہار ہے، سب پہ غالب ہے، جس کے مقابلے کا کوئی نہیں؟ اب دیکھیں ایک تو کیسے لاجک دے کے بات کی، ایسے نہیں نصیحتوں کی بچاڑ، تم نے یہ نہیں کرنا، تم کیوں شرک کرتے ہو، تم کیوں ایسے کرتے ہو، نہیں، سوچ کو ابھارا، سوال کیا، خود بتاؤ تم، غور کرو، سوچو سوچو، کیا اتنے سارے خدا بہتر ہیں، یا ایک خدا ہو، ایک سجدہ ہزار سجدوں سے بچا لیتا ہے؟ ایک کو راضی کرنا، ایک کو خوش کرنا، ایک کی عبادت کرنا بہتر ہے، یا اتنے سارے خداؤں کی، جیسے آج بھی کئی مذہبوں میں نیکی کا خدا الگ، برائی کا الگ، دولت کا الگ، اس کی دیوی الگ، اس کی دیوی الگ، کبھی اس کی پوجا، کبھی آگ کی پوجا تو کبھی ناگ کی پوجا تو کبھی سورج کی کبھی چاند کی، کس کس کو انہوں نے خدا بنایا، کدھر کدھر جا کے جھکتے ہیں. یہ اصل میں اپنے آپ کو گرا لینا ہے، اپنے آپ کو نیچا کر لینا ہے، مخلوق کے سامنے جھکنا. تو کہتے ہیں ایک آقا کو راضی کرنا، اور خاص طور پہ وہ ایک آقا جو سب سے طاقتور ہے، سب پہ غالب ہے. کتنی انداز دیکھیں کہ سوچ کو ابھارا. تو چاہے آپ کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، کتنے ہی آپ ماہر کیوں نہ ہو، کتنا ہی آپ کے اندر نیکی کیوں نہ ہو، یاد رکھیں جب دعوت دیں کسی کو، کبھی کسی کو نیچا دیکھ کے نہ دیں، کبھی کسی کو لک ڈاؤن نہ کریں، کبھی سوچ میں بھی نہ ایسا ہے، کیونکہ سوچ میں آئے گا تو پھر بات میں بھی آئے گا. بعض دفعہ لوگ ہنسنے لگتے ہیں دوسروں کے سوالوں پہ، یا حقارت کا سا انداز ہوتا ہے کہ جیسے ان بے وقوفوں کو کیا پتا، کیسی بیوقوفانہ بات کی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا پیغام دیں گے آپ اس کے بعد اس کو؟ پیغمبروں نے اس طرح سے بات شروع نہیں کی، یو ایڈیٹس، ایسے کر کے بات نہیں شروع کی، تم بے وقوف ہو، تمہیں کیا پتا، ہمیں پتا ہے سب کچھ، چھوڑو یہ سب کچھ چیزیں. یہ جب ہم کہتے ہیں نا ہم کیسے دعویٰ کریں، یہ ہیں پوائنٹس وہ دعویٰ کے جو سیکھنے والے ہیں پیغمبروں کی دعوت سے. پھر فرماتے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم نہیں عبادت کرتے اس کے سوا مگر کچھ ناموں کی. اصل میں جو تم جن کی عبادت کرتے ہو، اب یہ بھی ان کو بتا دیا گیا کہ جس طریقے کو تم فالو کرتے ہو وہ طریقہ کیا ہے اور وہ کیوں غلط طریقہ ہے. اب ایسا بھی نہیں کہ بھائی اب دوسرے کو کہنا ہی نہیں ہے، بس کچھ بھی نہیں کہنا، بس ہم اور تم سیم ہیں، ہم اور تم سیم ہیں. تو بھائی پھر آپ بتائیں گے کیسے کہ بھائی کیا فرق ہے، وہ بھی تو بتانا ضروری ہے. بتایا کہ جن کی تم عبادت نہیں کرتے مگر کچھ ناموں کی، یعنی جن کی تم عبادت کرتے وہ تو صرف نام ہے، ان کی کوئی ایگزسٹنس ہے ہی نہیں، ان کی کوئی ریالٹی ہی نہیں ہے. سمائی تمہا، جو تم نے خود ہی رکھ لیے میں ان تم نے اور اباکم اور تمہارے ابا اجداد نے، یعنی صرف نام ہے. جیسے انہوں نے نام رکھ لیے تھے، لات ہے، عزا ہے، مشرکین مکہ نے جیسے نام رکھے، اسی طرح بتوں کے نام رکھ لیے، فرضی نام خود ہی گھڑ لیے ہیں. ہمارے ہاں بھی تو کتنی ہوتی ہیں نا قبروں کے ساتھ، کتنی کہانیاں منسوب، خود ہی بنائی ہوئی ہیں کہانیاں، پتہ نہیں کہاں سے ان کو کوئی وحی نازل ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، خود ہی وہ تو انہوں نے یہ کہا، پھر انہوں نے کہا کہ میں مجھے خواب کے اندر یہ آ گیا. اسے یہ خواب کیا ہے، خواب کے اندر ہی آ کے چیزیں پتہ چلنی ہوتی تو پھر یہ وحی الہی کی ضرورت کیا تھی، دین تو مکمل ہو گیا، اب وہ خوابوں سے آگے دین چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر ایسے کر لو، پھر یہاں پہ چادر چڑھاؤ، پھر یہاں پہ ٹیوب لائٹ لگاؤ، پھر یہاں پہ یہ کرو تو پھر یہ ہو جائے گا، پھر تمہارا وہ کام ہو جائے. خود ہی بنا بنا کے کہانیاں، خود ہی بنا بنا کے اس کے اوپر پھر آگے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ وہی کرنے لگتے ہیں، یہ ایسے ہو گیا تھا، پھر وہ وہاں گئے تو پھر ایسے ہو گیا، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی سند کیا. نہیں 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 خود ہی لوگوں نے دیکھا، یہ کیا دیکھا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر حقیقت. تو یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ لی ہیں اور تمہارے ابا اجداد نے. مان ذل اللہ بھی من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی دلیل نہیں اتاری جسے پتا چلے کہ ان کے پاس بھی کوئی اختیار ہے، یہ خدا ہیں، یہ اس کے ساتھ شریک ہیں. ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے، یعنی فیصلے کا اختیار، قانون دینا، عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے. ہمارا اس نے حکم دیا، کیا حکم دیا، اللہ تعبدو الا ایہ، کہ نہ تم عبادت کرو، فعل نہیں ہے، نہیں تم عبادت کرو، الا مگر ایہو، صرف اس کی. اب یہ کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی دوسری طرح سے کہا گیا، نہ تم عبادت کرو، جیسے ہم کہتے ہیں نہیں کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ، تو یہاں پہ یہی ہے، مگر صرف اسی کی عبادت، الہ وہی ہے. ذالک الدین القیم، یہی ہے درست دین. دیکھیں یوسف علیہ السلام کوئی جو دوسری باتیں ہیں نا ان میں نہیں گئے، توحید، ایک توحید کی دعوت دی ہے، صرف سمپل دعوت اور بیسک چیز. ہم بھی جب دعوت دینے لگے تو ہمیں اس پوائنٹ کو یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ، نہ کہ فروئی باتوں میں لے جاؤ کہ بھئی یہ اچھا اگر تم آئی نا پھر تمہیں یہ حجاب بھی لینا پڑے گا، ایسے نہیں ہے، یہ تمہیں اپنے نا پارلر وغیرہ کام بند کرنا پڑے گا، یہ نہیں کر سکتے. پھر یہ جو نیل پالش ہے نا یہ تو لگا ہی نہیں سکتے، اور فجر کے لیے نا صبح صبح اٹھنا پڑے گا. اب وہ دوسرا کہے گا بھئی خدا حافظ ایسے دین کو، توحید کی طرف تو لے کر آئیں، پہلے دین میں داخل ہونے کے لیے تو جو ایک اللہ کو ماننے لگے گا اور توحید کو اگر آپ نے صحیح دوسرے کے اندر اس عقیدے کو بٹھا دیا تو خود بخود آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کے اوپر آ جائے گا، پر بیکورڈ نہ جائیں کہ نیچے سے شروع کیا اوپر جا رہے ہیں، اوپر سے آئیں، جو بیسک چیز ہے اس کے اوپر پہلے ان کو لے کر آئیں. اب ان کو وہ شرک میں پڑے ہوتے ہیں دوسرے لوگ، ہم بجائے ان کو توحید کا درس دینے کے ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ نیل پالشوں کے پر فتوے ہو رہے ہیں. اور بھائی پہلے وہ شرک کی بات کو چھوڑ کے آپ نیل پالشوں میں لگے, یہ اتنی اہم بات ہے.
ولیکن اکثر الناس لا یعلمون,
لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی کیا نہیں جانتے؟ توحید نہیں جانتے. توحید کے علم کے بغیر قرآن کہتا ہے علم لے لو, اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہی درست دین ہے. یہ جو پچھلی بات ہے نا, اس کو نہیں جانتے اکثر لوگ. آپ سے اگر پوچھیں کہ کیا نہیں جانتے, یہ کہ صرف عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے. اسی وجہ سے پھر جہالتوں میں بھٹکتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا؟ ابھی پتا چلا اکثریت لوگوں کی شکر نہیں ادا کرتے, پھر پتا چلا اکثریت لوگوں کی علم نہیں رکھتے. لیکن ہمیں تو بڑا شوق ہے اکثریت کے پیچھے چلنے کا, کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اکثریت سے امپریس ہو کے کرتے ہیں, کہتے ہیں سب کر رہے ہیں. دیکھنا چاہیے کہ علم والوں کا راستہ کیا, نہ کہ یہ اکثریت کا راستہ کیا. کیونکہ قرآن کہتا ہے اکثریت لا علم ہے. اکثریت بھٹکی بھی ہوتی ہے, اکثریت ناشکری ہوتی ہے اپنے رب کی. یا صاحبہ یہ سجن, اب دیکھیں یہاں تک تبلیغ مکمل ہو گئی. کتنی کوئی لمبی تبلیغ تھی, کوئی ایسے لیکچر نہیں جھاڑے, کوئی ایسا لمبی چوڑی باتیں نہیں کی. ورنہ وہ اس سے بھی جو نیا نیا آنے والا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ نہ رکھ سکے. تو اب کیا ہے, اے میرے قید کے ساتھیوں دونوں, اما احدکما. اچھا ایک بات آپ نے نوٹ کی, اس کے بعد یہ نہیں ہے اچھا بتاؤ تم اب ماننے ہو کہ نہیں مانے. اچھا اب تم بتاؤ کہ اب تم پڑھو کلمہ پڑھو تو پھر ہے میں تمہیں بتاؤں گا. کچھ نہیں, کوئی پریشر نہیں. ان کو پیغام پہنچا دیا, اور یہی ایک دائی کا کام ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اب اس کو مسلمان کر کے ہی آپ نے چھوڑنا ہے, ورنہ تو آپ نے اٹھنا ہی نہیں. اب کہہ رہے ہیں اب یہ ہے تمہاری خواب کی تعبیر, اما احدکما, رہا تم دونوں میں سے ایک. تو کیا ہے, فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا, تو وہ اپنے آقا کو, رب کا مانا یہاں پہ کیا, یعنی جو اس کا ماسٹر ہے. غلام کے آقا کو رب کہا جاتا تھا اس وقت, پھر ہماری شریعت میں اسے منع کر دیا گیا. رب کا لفظ اب صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے. اما احدکما, تو ایک تم دونوں میں سے, تو وہ پلائے گا اپنے آنکھوں کو شراب. اب جب وہ مختصر سی ایک تبلیغ کرتی, بیسک پوائنٹس ان کو دے دیے جس سے کہ وہ بور بھی نہیں ہوں اور ان کو کچھ یاد بھی رہ جائے. یہ نہ ہو کہ اتنا لمبا لیکچر ہو کہ یا اینڈ میں پوچھیں کہ کیا کہا دوسرے نے, تو اجے کچھ بڑی اچھی باتیں کی تھی لیکن یاد کچھ بھی نہیں, کیونکہ اتنا کچھ کہہ دیا کہ کچھ پتہ ہی نہیں. جب یہ سبق بتا دیا اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا, اب ان کی خواب کی تعبیر بتائی. تم میں سے ایک پلائے گا اپنے آقا کو شراب, یعنی کیا مطلب ہے اس کا, کہ اپنی ڈیوٹی پہ واپس چلا جائے گا. لیکن نام نہیں بتایا کہ کون تم میں سے پلائے گا. تم سنو, تم جو ہو نا تم پلاؤ گے اپنے آقا کو شراب, تم واپس اپنی جاب پہ چلے جاؤ گے, تمہارے لیے خوشخبری ہے. وہ عمل آخر ہوں, اور دوسرا وَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ, تو وہ سولی چڑھایا جائے گا, تمہیں سولی چڑھایا جائے گا. ایسے نہیں بتایا, دوسرا بس وہ سولی چڑھایا جائے گا, اس کے کھائیں گے اس کے سر میں سے پرندے. یعنی جب وہ سولی چڑھایا جائے گا تو پرندے آئیں گے, اس کی کھوپڑی کو نوچیں گے اور اس میں سے کھائیں گے. اور کہا جاتا ہے وہ جو کک تھا نا, وہ واقعی قتل کی سازش میں ملوث تھا. اس پہ ساقی پہ تو الزام لگا تھا, یہ اس میں ملوث نہیں ہوا تھا, اس نے نہیں اس میں حصہ لیا تھا. لیکن وہ جو دوسرا تھا, جب تحقیق ہوئی تو واقعی وہ مجرم تھا. تو پہلا والا ظاہر ہے, پھر رہا ہو جائے گا. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا جس میں تم دونوں جواب مانگتے تھے, مجھ سے فتویٰ مانگتے تھے. تم نے جو پوچھا تھا, جو تم تعبیر مانگ رہے تھے, اس کا فیصلہ اب ہو چکا. یہ کیوں کہا گیا؟ بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے دی تو انہوں نے کہا نہیں, اصل میں ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا, ہم تو ذرا بس آپ کو ٹیسٹ کر رہے تھے کہ آپ کو کچھ آتا ہے پتا ہے کہ نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب تو جو تم نے سوال کیا تھا اس کے مطابق ہو کے ہی رہے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جھوٹا خواب بھی اگر بیان کر دے, یعنی کوئی خواب آپ کو آیا ہی نہیں اور آپ ایسے ہی بس بیان کر دیں, یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے, یہ جھوٹ میں گنا جاتا ہے کہ خواب نہیں آیا اور ایسے ہی جا کے نہیں جی مجھے یہ خواب آیا, مجھے خواب میں فلاں بزرگ آ گئے, مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, خود ہی گھڑ لیا تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں, یا مجھے خواب میں تو ایسا ایسا آ گیا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے لے آئیں جس سے لوگوں میں بڑا آپ کا نام ہو جائے. یہ جھوٹ ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے. تو پھر اگر اس کی کوئی تعبیر دے دینا تو ویسا ہی ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا خواب پرندے کے پاؤں پہ ہے, جب تک اس کی تعبیر نہ دی جائے تب تک, یعنی وہ معلق ہے, جب تعبیر دے دی جائے تو پھر وہ واقع ہو جاتا ہے. ویسے اس لیے ہی تو بتایا گیا کہ تعبیر بھی کسی محسن سے پوچھنی چاہیے, جو نیکوکار ہو, جس کی بزرگی, جس کی علم, جس کی ریپوٹیشن اچھی ہو, جس کا پتہ ہو کہ یہ صحیح بندہ ہے. ایسی نہیں کسی سے بھی جا کے پوچھنے بیٹھ جائیں بھی یہ آپ اس کی تعبیر بتائیں, یہ صحیح نہیں ہوتا. تو اب یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ اب تو فیصلہ ہو تو جو ہو گیا, اور اب اگر تم نے جھوٹ بھی گھڑا ہے تو بدترین جھوٹ ہے خواب گھڑنا, خود سے خود خواب بیان کر لینا. یہ کوئی ایسے دل لگی کی باتیں نہیں, انجوائمنٹ کی باتیں نہیں ہیں, اب وہ پھر ویسا ہی ہوگا. وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا, اور کہا اس کو, کس کو, ظن جس کے بارے میں سمجھا اس نے گمان کیا, یعنی گمان تو اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آگے انا ہے تو یقین کہہ لیں, یہاں پہ یقین لکھ لیں, جس کے بارے میں اس نے یقین کیا تھا. گمان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو یا ہو سکتا ہے نہیں ہو, لیکن گمان یقین میں بدل جاتا ہے جب آگے انا آ جائے کہ یہ تو نجات پا لے گا, ان میں سے یہ رہا ہو جائے گا. اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی عند ربک, ذکر کرنا میرا اپنے آقا کے پاس, یعنی تم اپنے بادشاہ کے پاس جب جاؤ گے تو میرا ذکر کر دینا کہ ایک بے گناہ آدمی اس طرح پڑا ہوا ہے جیل کے اندر اور یہ اس کا معاملہ ہے, یہ ذرا اس کو کہہ دینا. فَأَنسَاهُ الشَّيْطَان, تو بھلا دیا اس کو شیطان نے, ذکر اور ربی ہی, ذکر کرنا اپنے آقا کو, یعنی کیا اس قیدی کو جب وہ رہا ہوا. اب یہ بات مختصر یہاں پہ بیان کی گئی, آپ فل ان دا بلینکس خود ہی کر لیں کہ یعنی جب وہ رہا ہوا, جب وہ گیا, تو جب انسان کے اچھے دن آتے ہیں نا تو اس کو بھول ہی جاتے ہیں وہ اپنے پرانے دن. آپ کسی پکنک وغیرہ پہ جاتے ہیں تو پیچھے بھول ہی جاتا ہے کہ گھر کے اندر کیا اور کیا بات آپ کو کہی گئی تھی جا کے کہنے کی. ہوتا ہے نا انسان انجوائے کر رہا ہوتا ہے باہر, رہا ہوا ہے, اب اس کی زندگی کے دن بدل گئے ہیں, اچھے دن آ گئے ہیں, اس کو کہاں یاد ہے کہ بھائی قید خانے میں کیا کہا تھا مجھے اور کیا نہیں. تو وہ بھلا دیا اس کو شیطان نے اپنے آقا سے ذکر کرنا. اس سے کیا پتا چلا کہ یہ بھلا دینا جو ہوتا ہے نا, یہ بھی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے, یہ بھی شیطان کے ایک طریقوں میں سے, طریقہ ٹیکٹکس میں سے ہے. اب جیسے کبھی ہمیں نماز بھلا دی, تو اب اگر واقعی نیت بالکل ہے پڑھنے کی لیکن بالکل ہی ذہن سے نکل گئی, بس بلا دیا شیطان نے, جو ہی یاد آئے پھر فوراً پڑھ لیں. اسی طرح بعض دفعہ اہم باتوں کو بلا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشا سے کہا تھا نا کہ مچھلی جہاں پہ چھلانگ لگائے گی تو مجھے اٹھا دینا, مجھے بتا دینا, بلا دیا شیطان نے. مجھے شیطان نے اس طرح یہ وار اس کی طرف سے ہوتے ہیں, یہ برحق ہے, وہ بلا دیتا ہے واقعی, اور پھر انسانوں کے اندر پھر غلط فہمیاں اور پھر ان کے اندر جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں. اب کیونکہ ایک بندہ بھول گیا ایک چیز کو, کوئی اہم کام بھول گیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, تو وہ رہا قید خانے میں پھر چند اور سال. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو بھلا ہی دیا تھا, اللہ تعالیٰ کا اسی کے اندر اذن تھا. اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں نہ کوئی بلا سکتا اور نہ کوئی کہہ سکتا. اچھا, اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن بھی کی گئی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے جو زیادہ مستفسرین کا اس کے اوپر کہتے ہیں زیادہ اوتھینٹک ہے. دوسری انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ فانساہ الشیطان, تو بھلا دیا اس کو شیطان نے. اس کو کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. پہلی انٹرپریٹیشن کیا تھی؟ ساقی کو بھلا دیا. اب کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا شیطان نے. کیا؟ ذکر کرنا اپنے رب کا. یعنی پھر یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا شیطان نے کہ وہ اپنے رب کا ذکر کریں, کہ اپنے رب سے کہیں. ٹھیک ہے, فلبث فی السجن بضع سنین, تو اس وجہ سے وہ سجن میں رہے کچھ سال. کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کا ذکر کرنا, یعنی بجائے اللہ سے مدد مانگنے کے انہوں نے کہا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا, کہ بادشاہ جو ہے نا وہ مجھے یہاں سے رہائی دلا دے. اب عام انسانوں کے لیے تو یہ بات کرنا کوئی غلط نہیں ہے, اس لیے کہ آپ سبب اختیار کر سکتے ہیں, کسی کو کہہ سکتے ہیں بھئی یہ میرا کام کر دینا, فلانے کو کہہ دینا, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن پیغمبروں کا چونکہ مقام اتنا بلند ہے, اور ایسے مقام کے اوپر پہنچ کے پھر کسی انسان کے ساتھ توقع رکھنا کہ وہ مجھے رہائی دلائے گا, یہ پھر ان کے لیے بھی ایک خطا شمار ہو جاتی ہے. اور اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ بھی ہے ابن ابی حاتم میں اور ابن مردوے میں. ابن منذر نے اس کو روایت کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میرے بھائی یوسف پر رحم کرے, اگر وہ ایک انسان سے اذکرنی عند ربک نہ کہتے تو جیل کے اندر اتنی طویل مدت نہ رہنا پڑتا. یعنی یہ ایک حدیث سے اشارہ ملتا ہے اس طرف کہ ہو سکتا ہے اس سے. پھر اسی طرح کعب کا ایک بیان ہے, مفسر ہیں, تو ان کا ایک بیان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں, اور یوسف علیہ السلام سے کہا, اب یہ بھی تفسیر مظہری میں ہے یہ واقعہ, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. صرف ایک بات, کیونکہ اس کے اندر بڑے پوائنٹس تھے تو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. باقی روایات تو بہت ساری ہیں, بہت سارے مفسرین بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی, لیکن میرا کام ہوتا ہے اس کو میں سے چھانٹ کے آپ کے سامنے چیزیں رکھنا, سب چیز نہیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتی. تو کعب کا بیان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے تجھے کنویں کی تکلیف سے کس نے نجات دی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے خواب کی تعبیر کس نے سکھائی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے تجھے گناہ کا رخ کس نے, چھوٹے بڑے گناہ کا رخ کس نے تیرے طرف سے پھیر دیا؟ وہی جو امراۃ عزیز کے ساتھ ہوا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے پھر تو نے اپنے جیسے آدمی سے کیسے سفارش کی درخواست کی؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بات یوسف سے نہ ہو جاتی کہ اللہ کے سوا دوسروں سے انہوں نے مصیبت کے ازالہ کی درخواست کی تو قید خانے میں مزید رہنا نہ پڑتا, تو وہ ان کو اس کے بعد پھر رہنا پڑا. تو یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن اس آیت کی جاتی ہے, تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. تو کہا جاتا ہے کہ 7 سال پھر یوسف علیہ السلام اور رہے پھر قید خانے میں. اللہ اکبر. کیونکہ اگر ہم اس انٹرپریٹیشن کو لیں اس کے مطابق, پھر ایک یعنی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, بڑے لوگوں کی جو پیغمبر ہیں جیسے, ان کی چھوٹی سی خطا بھی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے. وہ ہمارے جیسے انسان کریں, عام لوگ کریں تو وہ کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن ان کے شایان شان نہیں ہوتی. اس لیے دوسرا, اگر اس قیدی کا لیا جائے ساقی کا کہ اس کو شیطان نے بلا دیا اس کی وجہ سے وہ رہے قید خانے میں, تو اس میں بھی پھر یاد رکھیں اللہ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اور یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی یہی اذن کیا تھا کہ ان کو قید خانے میں رہنا ہے, ورنہ اللہ چاہتا تو وہ شیطان نے اگر بلا بھی دیا تھا, اللہ چاہتا تو کسی طرح یاد دلا دیتا, آگے آئے گا کہ بادشاہ کو خواب آیا تھا اس سے یاد آیا اس کو, تو بادشاہ کو خواب چند سال پہلے بھی تو آ سکتا تھا, وہ تو زیادہ پروبیبلٹی تھی نا کہ اس کو یاد آ جاتا ساقی کو, ابھی تھوڑے دنوں کے بعد بھی آ سکتا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے ابھی یوسف علیہ السلام کو اور نکھارنا تھا, اور مضبوط کرنا تھا, اور مشکل حالات میں ان کو ڈال کے اور کندن بنانا تھا اور ان کا امتحان تھا. جیسے امام ابن قیم فرماتے ہیں, ابن قیم الجوزی, کہ یہ بھی اللہ کے احسانوں میں سے ہے کہ وہ اپنے بندے کو ٹوٹنے کا مزہ چکھاتا ہے, اس کو مینڈ کرنے سے پہلے. انگلش میں میرے پاس یہ ساری ہے کہ وہ ہی الاؤز ہز سلیو ٹو ٹیسٹ دی بٹرنس آف بریکنگ بیفور دی سویٹنس آف مینڈنگ. ہی ڈز ناٹ بریک ہز بلیونگ سلیو ایکسپٹ ٹو مینڈ ہم, اینڈ ہی ڈز ناٹ ود ہولڈ فرام ہم ایکسپٹ ٹو گیو ہم, اینڈ ہی ڈز ناٹ ٹیسٹ ہم ود ہارڈ شپ ایکسپٹ ٹو کیور ہم. تو اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز کے اندر اگر انسان یہ بلیو کرے تو کوئی ہارڈ شپ بھی ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس لیے ڈالتا ہے کہ اس کو مزید نکھار دے. وہ طبیب ہے, طبیب ہے, علاج کرتا ہے. وقال الملک, اور کہا بادشاہ نے. اب کئی سال گزر گئے, وہ بدا سینین گزر گئے. اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ نا سین پہ سین چینج ہو رہا ہے. ون سین آئے گا, پھر دوسرا سین آئے گا, اور بیچ میں سے باتیں آپ کو فل ان دا بلینکس خود کرنے ہوں گے. وقال الملک, کو کہا بادشاہ نے. اتنے سالوں کے بعد ایک دن بادشاہ نے کہا, اپنے دربار میں تھا, اس نے اپنے درباریوں میں سے کہا, انی ارا سبع بقرات, میں دیکھتا ہوں سات گائیں. اب یہ پھر اگین خواب کا ذکر آ گیا. آپ دیکھیں ہم کتنے خواب دیکھ رہے ہیں نا اس صورت میں. پہلا خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا, پھر یہ قیدیوں نے دیکھا, اب یہ بادشاہ نے دیکھا. میں اس خواب میں دیکھتا ہوں سات گائیں, سیمان ہیں, موٹی ہیں, یا کلہن, کھا رہی ہیں ان کو, کن کو, ان موٹی گائےوں کو, سب نے جافن, سات پتلی گائیں, سات پتلی مطلب پتلی گائیں, اور سبع سنبلاتن, اور سات بالیاں, خدرن, سرسب و خرایا بھی سات, اور سات یعنی دوسری خشک ہیں, اور سوکھی جو ہیں وہ سبز پہ لپٹ گئی ہیں, اور جو دبلی گائیں ہیں وہ موٹیوں کو کھا رہی ہیں. اب یہ دیکھیں کتنی ایک عجیب سی بات لگتی ہے نا. اب موٹی گائیں پتلی کو کھائیں تو وہ بھی ایک بات سمجھ آ سکتی, پتلی گائیں موٹیوں کو کھا رہی ہیں اور سوکھی جو ہیں وہ سرسبز پہ لپٹ گئی ہیں. یا ایھا الملأ, اے اہل دربار, میرے سردارو, افتونی فی رؤیایا, مجھے اس خواب کا جواب تو بتاؤ. ان کن تم لرؤیای تعبرون, اگر تمہیں کوئی خوابوں کی تعبیر آتی ہے, تم کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ. اب بادشاہ تو یہ مشرک تھا مگر خواب اس نے سچا دیکھا, اسے کیا پتا چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت نیک مومن پارسا ہی ہو تو پھر اس کا خواب سچا ہو سکتا ہے, بلکہ کوئی کسی کا بھی خواب سچا ہو سکتا. اور اس وقت بھی ان لوگوں کو بھی پتا تھا کہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. تو اور بادشاہوں کا خواب وہ بھی سچا ہوتا ہے. تو اب اس نے تعبیر پوچھی, لیکن کیا ہوا؟ قالو, انہوں نے کہا, اب ان کو کہاں ان تعبیر کا پتا, ادغاث و احلام, یہ تو بس اس طرح پراگندہ سے خواب ہے, یعنی ایسے بکھرے ہوئے سے خواب ہیں. جیسے خواب بھی تین قسم کے ہوتے ہیں نا, ایک سچا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, سارے خواب سچے نہیں ہوتے کہ جو ہم کہیں سارا جو خواب دیکھا بس اس کی تعبیر پوچھنے بیٹھ گئے, کسی کی تعبیر کیا, ہر خواب نہیں سچا ہوتا. ہاں خواب سچے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے, وہ تو نبوت کا حصہ ہے. شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں نمبر ٹو, اور نمبر تھری جو معمول کے آپ کے خیالات ہوتے ہیں, کام کیا, کھانا پکائیے, وہ کوئی ٹینشن تھی وہی ٹینشن خواب کے اندر آ گئی, کوئی چیز کوئی خوشی ہے تو وہ خوشی اتنی زیادہ وہی خواب کے اندر آپ کو دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آپ خوش بہت ہیں, آپ کسی چیز سے پریشان ہیں وہی پریشانی ہے. تو آپ کی جو دن بھر کی حالت ہوتی ہے, یا آپ نے کوئی رات کو چیز دیکھ کے سوئے ہیں, کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی, کوئی کچھ دیکھ لیا, تو اس کے بعد رات کو بھی خواب میں بھی ڈر گئے. تو چیزیں خواب جو ہوتے ہیں اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, جو آپ پورے دن میں معمول کے آپ کے کام ہوتے ہیں ان کے مطابق بھی خواب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو بکھرے ہوئے خواب ہیں, یہ تو ایسے ہی یعنی ان کے یہ تو میننگ لیس ہیں. ٹھیک ہے, وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور ہم ویسے بھی ہمیں خوابوں کو کوئی زیادہ علم تو ہے نہیں, ہمیں تو خوابوں کی تعبیر کے اوپر تو ہم کوئی ماہر نہیں ہیں. اب جب یہ بات سن رہا تھا وہ ساقی, وہ بھی ظاہر ہے وہاں پہ پھر رہا ہوگا, کوئی ظاہر ہے وہ سرو کرتا ہے نا, شراب پلاتا ہے, تو اس نے بھی یہ بات سن لی. اس نے پھر کہا وقال الذي نجا منهما, اور کہا اس نے جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے, کون یعنی وہ ساقی. وذكر بعد امت, اور اس نے یاد کیا ایک مدت کے بعد, یعنی اب ایک زمانہ گزر گیا, 7 سال تو کم از کم گزرے ہیں نا, تو اتنے 7 سال گزر گئے, اب اس کو یاد آ رہا ہے. انا انبیکم بتاویلہ فارسلونی, آپ مجھے بھیجیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تعبیر. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے ایک آدمی ہے قید خانے میں ہے, اس کو تعبیر آتی ہے, وہ میرے ساتھ. اس نے نہیں کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے بھیج دیں آپ, مجھے اجازت دے دیں آپ, میں ذرا جاؤں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اس کا مطلب اس کو بھی یہ تھا کہ مجھے ہی کوئی انعام و اکرام مل جائے تو میں اپنے طرف نسبت کر لیں. اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات سمجھ آئی آپ کو کہ اتنا زمانہ گزر گیا تھا, اب اللہ کا عزم تھا کہ اب یوسف علیہ السلام کو نکالنا ہے, تو اب اللہ نے خواب بھی دکھا دیا اور اس کو بھی یاد کرا دیا. اللہ اکبر, عزم تھا تو سبب بھی بن گیا. یعنی ہم سبب کو پہلے زور لگاتے ہیں, جب اللہ کا عزم ہوگا تو سبب بھی رنگ لائے گا. اب سبب کے لیے جتنی بھی کوشش کر لیں, اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے تو کہا ہی تھا نا اس کو بھئی تم جا کے ذکر کر دینا, جب اللہ کا عزم ہی نہیں ہے وہ بھول ہی گیا. جب اللہ کا عزم ہوا تو اس کو بھی یاد دلا دیا اس نے. ہر کام کا اللہ کے پاس جو وقت مقرر, جیسے اس کا اذن ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. ہم پریشان رہتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا, کیوں اس کے اندر ڈیلے ہو رہا ہے, کیا ہو گیا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا یہ چیز کیوں نہیں ہو رہی. کوئی شادی ہے, جاب ہے, کسی کو ویزا ملنا ہے, کسی کا کچھ مسئلہ ہے, کیوں نہیں حل ہو رہا, کیوں نہیں جلدی ہو جاتا. اب کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے؟ اللہ کو تو یاد ہے نا, اللہ تو نہیں بھولتا. مگر جب تک وہ چاہے نہیں, اور اس کی چاہت کیوں ہے کہ ابھی تک یوسف علیہ السلام پر پڑے رہے تو کیا ان کو مصیبت میں ڈالنا؟ نہیں, اللہ تعالی کو مقصود تھا ان کی آزمائش کرنا. اور انبیاء کی آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہیں, جن کے درجے جتنے اوپر ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی اتنی سخت ہوتی ہیں. یاد رکھیں یہ بات, جب انسان کے اوپر امتحان آتا ہے نا, ہم کہہ دیتے ہیں میرے ساتھ ہی کیوں, میرے اوپر ہی کیوں. تو سمجھ جایا کریں, اللہ کسی کام کے لیے خالص کرنا چاہتا ہے, اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہے, میل کچیل ہمارا نکالنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں مضبوط کر لے, ہمیں تپانا چاہتا ہے تاکہ ہم تپ کے کندن بن جائیں, جیسے سونا تپایا جاتا ہے کندن بنانے کے. بال نے کہا نا تندی بادی یہ مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, تمہیں اونچا اڑانے کے لیے یہ چلتی ہے, تمہارے درجے بلند ہوتے ہیں اس سے. کتنے اللہ کی نظر میں درجے اوپر چلے جائیں یہ کسی کو پتا ہے؟ تو اللہ تعالی اپنے فیصلوں میں غالب ہے. وہ پھر جب اس کا اذن ہو جاتا ہے تو پھر اسباب بھی ادھر سے بن جاتے ہیں جہاں سے بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی. اب کسی کو نہیں کہنا پڑے گا یوسف علیہ السلام کو, کسی کو نہیں پیغام بھیجوانا پڑے گا کہ جاؤ جا کے اس کو یاد کرا دو بادشاہ کو. جب اللہ نے چاہا دیکھو کیسے یاد کرا دی, اب کہنا پڑا کوئی, اب کچھ کرنا پڑا نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یاد بھی کرایا اس کو بھی, اور کیسے سبب بنایا یہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں.